رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال قرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم درود پڑھے محمد والے محمد جیسے کہ اعلان بھی فرمایا اور یہ ایام بھی ہیں جو منسوب ہیں صدیقہ طاہرہ سیدت النساء العالمین محمد المرضیہ و راضیہ بنت رسول اللہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور پھر تین دن بعد ان کی ولادت مسعادت سے بھی ہے. شہادت جناب فاطمۃ الزہرا کی دو تاریخیں ہیں لیکن یہ شہادت ایک ایسے عرصے سے گزری ہے جناب سیدہ شہادت سے قبل جو 90 دن کی زندگی تھی بعدس رسول اللہ. اس زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور اس زندگی میں وہ سیرت جناب سیدہ نے نمایاں کی کہ حق بنتا ہے اس عظیم ہستی کا جو ولایت عظمیٰ کے مقام پر ہے کہ کم از کم یہ پورا مہینہ جو ہے جمادی الثانی کا اور اس سے پہلے جمادی الاول کے آخر حصے سے پورا مہینہ جناب سیدہ کہ نہ صرف یاد منائیں بلکہ ان تمام پہلوؤں کو احیاء کریں جو جناب سیدہ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے لیے ایک رہبری اور راہ دکھانے والی سیرت ہے. بہرحال یہ بھی ایک توفیق ہے, لطف ہے, انقلاب اسلامی کا اس میں بہت بڑا رول ہے انقلاب اسلامی کا کہ ایام فاطمہ بھی دوبارہ ایک مرتبہ مومنین کے درمیان تدریجاً آہستہ آہستہ ہر سال اس کی اہمیت اور واضح ہوتی جا رہی ہے. اور اب وہ وقت نہیں رہا کہ ایک دن شب شہادت کی مجلس بنا دی جائے, بلکہ ساری دنیا میں, سارے عالم میں کچھ نہیں تو کم از کم ایک خمسہ, پانچ دن یا کہیں پر عشرہ ہوتا ہے. جناب سیدہ کی زندگی کے اس مدت کو سمجھنا اور جو ہمیں یہاں سے درس اور عبرت ملتی ہے اسی کی طرف کوشش کریں گے کہ ان چند دنوں میں روشنی ڈالیں ہم. بالخصوص وہ مبارزہ جو جناب سیدہ نے کیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں, اس مبارزے کا ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا اور کس انداز سے مبارزہ کیا. اگر وہ انداز ہمیں سمجھ میں آ جائے جس انداز سے جناب سیدہ نے یہ مبارزہ کیا, تو آج جناب سیدہ نے ہم پر اپنے اس انداز سے بہت سی ہماری باتوں میں حجت تمام کر دی ہے. اور اسی نقطے کو درک کرنے کی ضرورت ہے بہت دقت کے ساتھ, کیونکہ آج جب سیاسی امور اور اجتماعی امور کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس بہت سے جوازات ہوتے ہیں, بہت سے بہانے ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کے اور کچھ غلط کرنے کے, کچھ غلط راہ اختیار کرنے کے اور صحیح راہ کو چھوڑنے کے, دونوں طرف ہمارے پاس جواز ہوتے ہیں. لیکن اگر جناب سیدہ کی زندگی میں روشنی ڈالیں, اس سیرت کو دیکھیں, تو بالکل شفاف اور واضح اس روش کو بتا دیا اپنے عمل سے کہ ایک مومن کی زندگی میں, ایک سیاسی امور میں کیا اس کی روش ہونی چاہیے. یہ بات اور ہے کہ جو جہاد جناب سیدہ نے کیا, جو مبارزہ جناب سیدہ نے کیا, ہم نے اس مبارزے کی حکمت کو بہت کم کر دیا. سب سے پہلے تو کچھ ہمارے اندر ایسے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ جناب سیدہ نے کوئی مبارزہ بھی کیا. اکثر کی فکر تو یہ ہے کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا اور مظلومیت اہل بیت کی میراث ہے اور انہوں نے ظلم سہا اور سہ کر اس دنیا سے چلی گئی. لیکن جو یہ سوچتے ہیں, جن کی نظر اس طرف ہے کہ جناب سیدہ نے ایک قیام کیا, وہ نکلی اپنے گھر سے باہر آ کر ایک قیام کیا, اس کا مقصد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قیام صرف اس زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے تھا جسے باغ فدق کہتے ہیں. وہ ایک باغ تھا, وہ ایک زمین تھی, وہ ایک پراپرٹی تھی, اور اس پراپرٹی کے لیے جناب سیدہ نے یہ مبارزہ کیا, اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو غصب کی گئی تھی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ چیز ثابت جناب سیدہ کے کلام سے بھی ہوتی ہے, ان کی سیرت سے بھی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ ہمارے عقیدتی پہلو سے بھی ہونا چاہیے جو ہم نہیں کر پاتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور 14 معصومین یہ معصوم ہیں, اور معصوم صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی. معصومیت عصمت صرف یہ نہیں ہے کہ عصمت جو عصمت کے مقام پر ہے وہ خطا نہیں کرتا. عصمت یعنی ایک عام انسان جس کے رجحانات الہیت سے ہٹ کر ہوتے ہیں, جو مقام عصمت پر پہنچ جاتا ہے, اس کے سارے رجحانات, اس کی ساری زندگی کی جہد جو ہوتی ہے وہ الہیت کی طرف ہوتی ہے. تو جن ہستیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو, جن ہستیوں کا رخ خدا کی طرف ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے وہ اتنے آنسو بہائیں, اتنا گریا کریں, اتنی شکایت کریں, اتنا شکوہ کریں کہ ہم سے یہ زمین کا ٹکڑا لے لیا گیا. اگر ابھی ہم سب سفر کرتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, آپ جب سفر کرتے ہیں پرواز میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لگیج ہوتا ہے جس کی تقریباً لمٹس جو ہوتی ہیں وہ 30 کلو کی ہوتی ہیں, کہ آپ 30 کلو سامان لے جا سکتے ہیں. اس دور میں اگر جناب سیدہ کے گھر کو آپ پیک کریں سارا, تو شاید یہ 30 کلو کی لمٹ بھی بہت زیادہ ہوگی اس سامان کے لیے جو ان کے گھر میں موجود تھا. وہ گھر جس میں اتنا سامان بھی نہیں تھا کہ ایک سوٹ کیس میں آ سکے, کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ایک باغ کے طلبگار ہو؟ خود یعنی عقیدتی پہلو سے یہ ایک بہت ہی ضعیف نقطہ, ایک ضعیف بات ہے یہ کہنا کہ جناب سیدہ نے جتنی مشکلاتیں اٹھائیں وہ صرف اس لیے تھیں کہ اس باغ کے لیے, اس باغ کے حصے کے لیے, اس چیز کے لیے. اگر وہ باغ فدق اتنی اہمیت بھی رکھتا تھا تاریخ میں, تو کیوں بعد میں آنے والے خلیفہ بنی عباس, بنی امیہ, ان کے علم میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ باغ کا طول و عرض کیا ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا, ان کو صرف یہ پتا تھا کہ تاریخ میں ایک چیز تھی جو میراث میں تھی, رسول اللہ کے پاس تھی, جس کے اوپر ایک اختلاف تھا. یعنی بہت سے پہلوؤں سے دیکھا جائے تو جناب سیدہ کا قیام اور مبارزہ اس زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھا. ایک ہستی جس کے لیے رسول اللہ خود کہے فاطمہ بزعت منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, جس کے لیے رسول اللہ یہ کہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا, جس کے در پر رسول اللہ نماز میں جانے سے پہلے آ کر سلام پڑھیں, پھر نماز سے لوٹے تو وہاں درود بھیجیں. وہ ہستی جب میدان مبارزہ میں آئے تو حتماً اس کا ہدف بہت عالی ہدف ہوتا ہے, نہ کہ ایک پست اور چھوٹی چیز کے لیے وہ میدان میں آ جائے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی عالم دین ہو, کوئی بڑی ہستی ہو, کوئی بڑی شخصیت ہو, وہ اگر مسجد میں آئے اور شور مچائے کہ میری فلاں کوئی چھوٹی سی چیز کسی نے لے لی ہے, میرے کوئی قلم لے گیا یہاں سے, میں یہاں قلم رکھتا تھا کوئی لے کر گیا, اور اس کے لیے شور مچائیں, بڑے بڑے خطبے دے, مجلسیں پڑھیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ عالم دین کے یہ شاعر نشان نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں اور اتنے بڑے خطبے دیں؟ ممکن نہیں ہے یہ کہ شاعر نشان نہیں ہے. تو کیسے شاعر نشان ہو سکتا ہے جناب سیدہ کہ وہ آ کر کے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اتنے بڑے طولانی خطبات دیں اور حتیٰ کہ اپنی وصیت میں یہ لکھ دیں کہ میری قبر پر میرے جنازے میں بھی کوئی شریک نہ ہو؟ یہ تو تضاد ہو جائے گا ایک شخصیت کے مقام پر اگر اس طرح کی کوئی چیز رہی تو. تو آخر یہ قیام جس مقصد کے لیے تھا، جس ہدف کے لیے تھا، وہ عالی مقام جو تھا وہ کیا تھا؟ کیوں یہ قیام کیا جناب سیدہ نے؟ کیوں یہ مبارزہ کیا جناب سیدہ نے؟ اب اسے اگر اس کے پورے پس منظر میں چلے جائیں ہم تو کافی وقت چلا جائے گا، وہاں اتنی فرصت نہیں ہے، اور پہلے بھی کافی گفتگو کی ہے اس موضوع پر، لیکن میں بہت مختصر سا چند منٹوں میں صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ایک مقصد کے لیے خلق کیا، وہ مقصد انسان کا اللہ کی طرف پہنچنا ہے، اسے کمال تک پہنچنا ہے. انسان کو انسان کامل نہیں بنایا بلکہ انسان کے اندر کمال تک پہنچنے کی صلاحیتیں رکھ کر اسے بھیجا، کمال پذیر بنایا انسان کو کہ انسان کمال تک پہنچے، یعنی وہ صلاحیتیں وہ صفات انسان کے اندر رکھ دی، وہ بیج رکھ دیے انسان کے اندر، وہ استعداد رکھ دی انسان کے اندر، اور انسان سے اللہ نے خود کہا کہ تجھے اب یہ سفر کرنا ہے، تجھے ایک اختیاری سفر کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے. لیکن یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، رحم ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، انسان کے لیے ایک نظام ہدایت بنایا، جس نظام ہدایت کے سائے میں اسے یہ کمال تک پہنچنا ہے. اور اس نظام ہدایت کے جو رکن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک منشور دیا، کتاب الہی دی، قوانین دیے، احکام دیے، اور ان احکام کو سکھانے کے لیے، انہیں نافذ کرنے کے لیے الہی رہبران کو بھیجا جو انبیاء تھے اور ائمہ تھے، جنہوں نے آ کر کے انسان کو سب سے پہلے آگاہ کیا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تجھے کہاں جانا ہے، اس کی تربیت کی، اس کے اندر کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کی، اور انسان کو یہ بھی آگاہی دی کہ تیری زندگی صرف انفرادی زندگی نہیں ہے، تیری ایک اجتماعی زندگی ہے. اگر تجھے اللہ تک پہنچنا ہے تو تجھے دو سفر کرنے، ایک سفر اپنے اندر اپنی ذات کے اندر کرنا ہے، اور ایک سفر تجھے معاشرے میں کرنا ہے. ایک سفر وہ ہے جہاں تجھے خود کمال تک پہنچنا ہے، اور ایک سفر وہ ہے جہاں تجھے اپنے معاشرے کو کمال تک پہنچانا ہے. ایک انسان جو کمال تک خود پہنچے وہ کامل انسان ہے، اور ایک معاشرہ جب کمال تک پہنچ جائے تو اس معاشرے کو قرآن کہتا ہے یہ فلاح یافتہ معاشرہ ہے، مفلحون میں سے ہے یہ معاشرہ. یہ سفر اللہ نے انسان کے لیے رکھا، اور انبیاء نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے تدریجن نسل در نسل اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور ایک وقت آتا ہے جب دین کامل ہو جاتا ہے، جہاں قرآن کی آیت آتی ہے اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کیا. اور تمام شیعہ سنی سب کے عقیدہ یہ ہیں، سب یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت آخری حج کے بعد روز غدیر نازل ہوئی، کہ دین اس وقت مکمل ہوا جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ساری شریعت آ چکی ہے، اب میں جو جا رہا ہوں تو تمہارے درمیان ایک وارث اور ایک وصی اور ایک رہبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ رہبر کون ہے؟ یہ رہبر امیر المومنین علیہ السلام ہے. لیکن یہ اعلان ہونے کے بعد، امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد، وہ نظام جو اللہ نے دیا رسول اللہ کے بعد بھی، رسول اللہ کے وقت بھی وہی نظام تھا جو مشخص کر دیا، وہ نظام ولایت تھا. ولایت یعنی ایک انسان کامل کا ایک معاشرے کے اوپر حکومت کرنا، وہ جو معاشرے میں سب سے زیادہ اہل ہے اس کی حکومت ہونا تا سارے امور پر معاشرے کے، یہ ولایت ہے، اس کو مشخص کر دیا. لیکن رسول اللہ کی رحلت کے 70 دنوں کے بعد، 70 دنوں کے واقعہ غدیر کے بعد جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، امت نے جو سب سے پہلے جس دین کے رکن کو ترک کیا وہ ولایت ہے. آپ دیکھ لیں بعد میں دوسرے احکامات کے اندر بھی تبدیلی آئی، نمازیں بدل دی گئی، نماز پڑھنے کا انداز، اذان کا وقت، نماز کا وقت، یہ ساری چیزیں احکامات میں چینجز تدریجن آئے، لیکن سب سے پہلے جو تبدیلی آئی دین کے اندر، جس رکن سے ہٹایا گیا دین کو، وہ کیا تھا؟ وہ ولایت تھی. اور اسی کو جناب سیدہ نے نمایاں بھی کیا کہ اگر آپ نے ولایت سے ہٹا دیا ایک معاشرے کو تو باقی تبدیلیاں بھی دین میں حتمن آنی ہے، دین اپنے محور پر باقی نہیں رہے گا. ولایت ہٹ گئی اور ولایت بدل گئی خلافت میں. فرق کیا تھا جو تبدیلی آئی اس میں؟ فرق صرف یہ تھا کہ جو رہبر خدا نے چن کر کے دیا تھا امت نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی جگہ خود ایک رہبر انتخاب کر لیا. ایک چیز جو تھی جو اللہ نے امر کیا تھا کہ یہ ولی ہوگا، اسے امت، اسے بدل کر کے امت نے انتخاب کیے، الیکشن کیا، چنا اپنا لیڈر. وہاں امت نے قانون کو نہیں بدلا، کہیں بھی آئین کو نہیں بدلا، کہیں کہیں امت نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے. حکومت قرآن کے آئین سے ہی ہوگی، لیکن صرف حاکم جو چنا گیا وہ امت کی اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنے انتخابات سے ہوا. اب اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم، تفصیلات میں، کہ کیسے چنا گیا، کیا اس کے پیچھے پس منظر تھا، ان میں نہیں جاتے. لیکن یہ بات طے ہے آج بھی، اور ایک دلیل جو ہمارے دوسرے برادران دیتے بھی ہیں ولایت کے خلاف وہ یہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ولایت حق تھا، ولایت ہونا چاہیے تھا، تو پھر کیوں لوگوں نے اعتراض نہیں کیا اس وقت؟ کیوں کوئی نہیں کھڑا ہوا وہاں پر؟ کسی نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ ہر ایک نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، سوائے بہت ہی چند افراد کے جنہوں نے قبول نہیں کیا اور پھر چھوڑ کر کے مدینہ وہ اکثر اس میں سے چلے بھی گئے وہاں سے. اب ایسے ماحول میں، ایسی حالات میں، جب ایک طرف رحمت العالمین کی رحلت ہوتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جناب سیدہ کی اتنی انسیت اپنے والد سے، اتنی محبت، اتنی رغبت، وہ ایک رنج و غم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ولایت کو چھین لینا، ولایت کو غصب کر لینا، یہ ایک دوسرا بڑا واقعہ ہوتا ہے وہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ. اور جس پر امت راضی ہے، پوری امت راضی ہے، تو پھر کیوں جناب سیدہ نکل کر باہر آتی ہے؟ کیوں جناب سیدہ نے یہ مبارزہ کیا جس کی حقیقت یہی تھی کہ ولایت کو جو غصب کیا، ولایت کو جو ہٹا دیا اپنے محور سے، اسی کی طرف متوجہ کرنا تھا لوگوں کو. جناب سیدہ کو پتا تھا کہ ہر ایک نے قبول کر لیا اس چیز کو. کیوں نکلی باہر؟ دو ہدف تھے جناب سیدہ کے، دو ہدف اس مبارزے میں، اس قیام میں، دو اہم ہدف. پہلا، اتمام حجت، امت پر حجت کو تمام کرنا، کہ اصل نظام امت کے لیے امامت ہے، ولایت ہے، خلافت نہیں ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ مستقبل میں، تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے، امت یہ کہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، کسی نے ہمیں سمجھایا نہیں. جو کہ ہوا بھی ایک حد تک، یہی لکھ دیا کہ ہم تو سمجھے ولایت یعنی دوستی تھی، دوستی کا اعلان کیا گیا. لیکن جناب سیدہ نے اپنے کلام سے اور اپنی سیرت سے واضح کیا اس چیز کو کہ نہ، نظام ولایت ہے، نظام امامت و امت ہے، اور آپ نے جو کیا ہے کام وہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ایک اس وقت کے لیے بھی اتمام حجت تھا. اور دوسرا جو ہدف تھا وہ اس نسل سے زیادہ آنے والی نسلوں کے لیے تھا، وہ تھا انسداد دین کو روکنا. انسداد یعنی کسی بہتی ہوئی چیز کو، کسی بڑھتی ہوئی چیز کو بڑی زور کے ساتھ اس طرح سے روک دینا کہ وہ آگے نہ بڑھے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ منافقین جو ہے کفار جو ہے وہ انسداد کرتے روکتے ہیں الہی راستوں کو. الہی راستوں کو روکنا, انسداد کرنا, جناب سیدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آج اس دور میں تو ولایت کو روک دیا لیکن یہ نہ ہو کہ آنے والی نسلوں میں بھی ولایت ختم ہو جائے, مکمل طور پر اس کا انسداد ہو جائے. اسی لیے ایک ایسی روش اور ایسے انداز سے مبارزہ کیا کہ تاریخ نے اس مبارزے کو ثبت کر دیا, لکھ دیا اس طرح سے کہ اگر کوئی بابصیرت شخص مستقبل میں آ جائے جو اس تاریخ کے اس باب کو کھولے تو اسے سمجھ میں آ جائے گی حقیقت دین کیا ہے, دین کی حقیقت کیا ہے. جناب سیدہ نے انسداد دین کو روکا, ورنہ کیا ہوا؟ دیکھا خلافت ایک سے آگے آگے بڑھتے بڑھتے امریت نے بدلی, بدل کر کہاں پہنچ گئی؟ یزیدیت تک پہنچ گئی, یزیدیت تک چلی گئی. یہ رکی نہیں صرف ایک نقطے پر, یزیدیت یعنی پہلے صرف رہبر کا انکار کیا, جب یزیدیت پر پہنچی یعنی اب آئین کا بھی انکار کر دیا کہ ہمیں یہ آئین بھی نہیں چاہیے. جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے رہبر کوئی بھی ہو, آئین تو ہمارا اسلامی ہے نا, یہ ہوتا نہیں ہے, تاریخ گواہ اس طرح سے. جب تک رہبر اور آئین دونوں الہی نہ ہو نظام الہی نہیں رہ سکتا, وہ یزیدیت تک پہنچ جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ افکار غلط ہے, یہ کہ ہمارے ملک کا آئین تو اسلامی ہے نا, ہمیں صرف ایک رہبر چاہیے. جناب سیدہ کو آپ سے بہتر پتا تھا یہ کہ قرآن آئین ہے, اسلامی ہے, الہی کتاب ہے. شاید اس وقت بھی یہ برادران ہوتے تو یہی کہتے جناب سیدہ سے, آئین تو اسلامی ہے نا, مسئلہ کیا ہے؟ آئین تو ہے نا اسلامی, ہم بھی حصہ لے لیتے ہیں, سقیفہ میں بیٹھ جاتے ہیں, اپنا چن لیتے ہیں کسی کو جو کسی اور سے بہتر ہو, تھوڑا ہمدرد ہو اہل بیت کا, تھوڑی نرمی رکھتا ہو اس طرف, ہمیں جلوس نکالنے کی اجازت دے دے, ہمیں عزاداری کی اجازت دے دے, کچھ بم دھماکوں کو روک دے, ایسا کوئی مل جائے تو کام چلا لیں گے ہم. نہ, جناب سیدہ کو پتا تھا یہ, اور اسی چیز کے لیے, اسی ہدف کو مشخص کیا کہ انسداد دین نہ ہو پائے. ولایت یعنی یہ نہیں ہے صرف کہ رہبر الہی ہو اور آئین کوئی بھی ہو, نہ, آئین بھی الہی ہو, قانون بھی الہی ہو, اور اسے نافذ کرنے والا بھی الہی ہو, تب نظام قائم ہوگا, ورنہ نظام قائم نہیں ہوگا. اب میں اسی نقطے کی وضاحت خود جناب سیدہ کے ہی ایک کلام سے کرتا ہوں یہاں پر, اسی وہی خطبہ جو جناب سیدہ نے دیا تھا, اسی خطبہ جس کو ہم جانتے ہیں خطبہ فدق کے نام سے. جناب سیدہ نے دو خطبے بہت اہم ہیں جناب سیدہ نے بیان فرمائے, انشاءاللہ دوسرا جو خطبہ ہے, پہلا خطبہ وہ تھا جو مسجد نبوی میں دیا خطبہ آ کر, بہت طولانی اور پر معرفت خطبہ ہے. جو اس کے بعد ایک دوسرا خطبہ دیا انصار کی خواتین کو, انشاءاللہ اس دوسرے خطبے کو, اصل موضوع یہی ہے کہ آنے والے دو تین دنوں میں اس دوسرے خطبے کو کھولنا ہے کہ اس خطبے میں کیا بیان فرمایا جس کا تعلق اسی موضوع سے ہمارے, کہ کس طرح کا مبارزہ جناب سیدہ نے منکران ولایت کے ساتھ کیا. لیکن اب یہ ایک پہلے خطبے کا جو ایک جملہ ہے یہاں پر, اسی اس لیے بیان فرماتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیوں فلسفہ ایک قیام کیا تھا جناب سیدہ کو. جناب سیدہ فرماتی ہیں اس میں, اس خطبے میں, کہ ولایت کو ایک الہی رہبر کو چھوڑ دینا اسے اتنا ہلکا نہیں سمجھیں آپ, کہ ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے, اگر علی نہیں تو کوئی اور صحیح جو اور ہے وہ بھی تو بزرگ شخصیت ہی ہے نا. آپ دیکھیں جس کو خلیفہ بنایا وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی, وہ شخص ہے جس نے اپنا فنڈنگ لگائی دین کے کاموں پر، وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں میں سورہ براءت دی رسول اللہ نے جا کر کے اعلان کرے مکہ میں. یہ تو نہیں ہے نا کہ فاسق و فاجر انسان ہے جس کے ہاتھ میں رسول اللہ قرآن کی ایک سورہ دے رہے ہیں کہ جا کر کے پڑھے وہاں تلاوت کرے، ایسا تو نہیں ہے. یعنی امت کے نزدیک بھی اس شخص کا بھی ایک مقام ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک الہی شخص ہے اور ایک بالکل فاسق ہے نا. ہوتا اسی طرح سے کہ امت ہمیشہ، عوام ہمیشہ ظاہر کے دھوکے میں آتی ہے، ظاہر کے دھوکے میں آتی. ٹھیک ہے چلا لے کسی طرح، یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے. مثلا یہ بھی فقی ہے، یہ بھی فقی ہے، یہ تھوڑے بڑے ہیں، یہ تھوڑے کم ہیں، چلا لے، مسئلہ کیا ہے. قانون تو یہ بھی تو مومن ہے نا، انہوں نے تو غلط کام تو نہیں کرنا ہے. ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا، یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے، دونوں مولانا تو ہے نا، دونوں کو نماز پڑھنی آتی ہے، پڑھانا آتا ہے، دونوں کو فتوے پتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایک کوئی ولایت کے خلاف بات کرتا ہے، ایک ولایت کی بات کرتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر ہے تو دونوں مولانا. نہیں، فرق پڑتا ہے، اور یہی فرق جناب سیدہ بیان فرماتی ہے اس جملے میں. وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنِي تَوْفَكُونَ وَقِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَزْهَرَكُمْ، فرماتی کتنے دور ہو چکے ہو تم، کہاں سے دور ہو گئے ہو؟ صرف اس چیز سے کہ باقی ہر چیز اپنی جگہ ہے، صرف رہبر بدل گیا ہے، لیکن کہتی کہ آپ کتنے دور ہو چکے ہو، بہت دور چلے گئے ہو. کتنے دور چلے گئے ہو؟ اب فرماتی ہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ، کتنا باطل ہے یہ کام کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے. اللہ کی کتاب، وکتاب اللہ بین ازہرکم، ظاہر ہے، ظہور ہے اللہ کی کتاب کا، موجود ہے تمہارے درمیان. اس کے امور جو ہے، وہ احکام ظاہرتا، اس کے احکام کا بھی ظہور ہے، احکام بھی بالکل واضح ہے جو رسول اللہ نے آپ کو بتا کر گئے اس دنیا سے. اس کے قانون، احکام، امور بالکل واضح ہیں، اس کی آیتیں بالکل روشن ہیں، علامتیں بالکل روشن ہیں. اس کے محرمات جو قرآن نے حرام بتایا ہے وہ بھی بالکل واضح ہیں، اس کے حکم بالکل واضح ہیں، ہر چیز واضح ہے اس کتاب کی تمہارے سامنے، یہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تم نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. کیا کیا امت نے؟ نماز کا انکار کیا؟ نہیں کیا. کسی حرام کو حلال کیا اس وقت؟ نہیں کیا. کسی حلال کو حرام کیا؟ نہیں کیا. ہر چیز جناب سیدہ کہتی باقی ہے اپنی جگہ، لیکن ہوا کیا؟ پھر بھی تم نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. یعنی اگر تم ایک رہبر کو الہی کتاب کے معیارات پر نہ چنے تو گویا تم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، آئین کا بھی انکار کر دیا. یہ نہیں ہے کہ کتاب کو لے لے رہبر کو چھوڑ دے، یا رہبر کو لے لے کتاب کو چھوڑ دے. ایک طبقے نے کتاب کو لیا، رہبر کو چھوڑا، ایک کب طبقے نے علی کو لے لیا لیکن کتاب کو چھوڑ دیا. عقیدتی، عقیدتن، نہ کہ ولایت، ولایت کے ساتھ. جناب سیدہ فرماتی یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا. اب سنیں اس کے آگے، یہ جناب سیدہ کے کلام ہیں. اتنا واضح ہے یہ مسئلہ، لیکن آج پوری قوم کو الجھائے رکھتے ہیں، پوری قوم کو. کیا کہتی یہاں پر؟ کہ اگر تم نے، جناب سیدہ فرما رہی یہاں پر اسی جملے میں، کہ اگر تم نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا، یعنی تم نے جو نظام قرآن نے دیا تھا امامت کا، اس کا اگر تم نے انکار کیا اور کوئی اور نظام کو قبول کر لیا، گویا فاطمہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ فرما رہی کیا کیا تم نے؟ تم نے بہت بڑا باطل کام کیا ہے، باطل کام ہے یہ. یہ جملہ جناب سیدہ کا وہی میں بیان کر، تحکمونا بأس الظالمین, تم نے ظلم کیا ہے, ظلم, تم ظالمین میں سے ہو. اگر تم نے الہی نظام کو ترک کر کے کسی اور نظام کو قبول کیا اس دعوے کے ساتھ کہ آئین تو الہی ہے نا, موجود ہے ہمارے درمیان, یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. کس پہ ظلم کیا تم نے؟ دین پر ظلم کیا, قرآن پر ظلم کیا, ولایت پر ظلم کیا, امامت پر ظلم کیا. یہ جناب سیدہ یہ فرمائے کہ تم نے جو تبدیل کیا یہ ظالمانہ کام ہے کہ تم نے تبدیل کر دیا نظام کو. اور اگر کوئی بھی شخص ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منها وهو فی الآخرة من الخاسرین, اگر کسی نے بھی الہی نظام کو ترک کر کے کسی اور نظام کو قبول کیا اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی خسارے میں ہے. جناب سیدہ نے سرٹیفائی کر دیا, سٹیمپ لگا دیا کہ کوئی نظام آپ قبول نہیں کر سکتے ہو سوائے الہی نظام کے. فلسفہ جناب سیدہ کی قیام کا یہی تھا کہ اگر آج امت نے الہی نظام کو ترک کیا اور بنام اسلامی دوسرے نظام کو قبول کر لیا. دیکھیں یہ نظام جو لایا گیا خلافت کا کون لے کر آیا تھا؟ امریکہ تو نہیں آیا تھا نا وہاں پر, یہ تو مسلمانوں نے کیا تھا نا. مسلمانوں کا لایا ہوا نظام اللہ کے نظام سے بدلا اسے. جناب سیدہ کہتے یہ ظالمانہ کام ہے اور تم خسارے میں ہو. تو آج جو نظام برطانیہ اور امریکہ لے کر کے آئے, جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, کوئی اسے بدل دے ولایت کے ساتھ, تو پھر تو جناب سیدہ شاید لعنت کر رہی ہوگی ان پر کہ تم تو ان سے بھی آگے نکل گئے, تم تو اہل سقیفہ سے بھی بہت آگے نکل گئے ہو. وہاں تو کم از کم مسلمانوں نے ایک نظام گڑھ لیا تھا اپنا, تم نے تو طاغوت کا نظام قبول کر لیا ہے. تو پھر تو کتاب, ہر چیز تم نے پسے پشت ڈال دی ہے. انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا, تم نے تو دین کے ہر ارکان کو, امامت کو, ولایت کو, الہیت کو, توحید کو, ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیا کہ تم غیر الہی نظام کی طرف چلے گئے. اسی ایک جملے میں جناب سیدہ نے واضح کر دیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے ظلم کیا, وہ ظالمین میں سے ہے, وہ جو الہی نظام کو ترک کر کے غیر الہی نظام کی طرف چلا جائے, جو ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف چلا جائے, جو جمہوریت کی طرف چلا جائے. جمہوریت یعنی کیا؟ جمہوریت یعنی انسان اپنی مرضی سے معاشرے میں عوام ایک رہبر کو چنتی ہے, ایک رہبر کو چنتی ہے اپنے مرضی سے. کن میں سے چنتی ہے؟ کون اس آپشن کیا ہوتے ہیں معاشرے کے پاس, عوام کے پاس؟ معاشرہ خود نہیں ڈیسائیڈ کرتا کہ ان لوگوں کو کھڑے رہنے دیں, ہم ان میں سے کسی ایک کو چنیں گے. جس کے دل میں آتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اکثر جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور اکثر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں. ابھی یہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہے تھے, میں اس کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. ایک صوبے کے الیکشن تھے, اس کی رپورٹ میں یہ تھا کہ تقریباً 40-50% جو کینڈیڈیٹ تھے الیکشن میں, انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیس چل رہے ہیں کورٹوں میں. یعنی مجرمین آ کر کے ایک معاشرے کے نظام کو سنبھالے. یہ جمہوریت ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. اس نظام کے اندر اگر ہم کھڑے ہو جائیں آ کر, ایک طرف سارے مجرمین ہیں, ایک طرف مولانا اٹھ کھڑے ہو کے چلے میں الیکشن لڑوں گا, مجرمین نہیں چاہیے, کہ یہ قابل قبول ہے؟ امیر المومنین کو درد یہی تھا کہ مجھے شورا میں لا کر کے کھڑا کیا, میری یہ مقام ہے, میرا مقام تو خدا نے منتخب کیا ہے ولایت کو, تم دوسروں کے ساتھ لے آتے ہو مجھے, میرا یہ مقام ہے. یعنی ولایت کو جمہوریت کے ساتھ کھڑا کر دیں کہ, اور پھر عوام سے کہیں کہ تمہیں ولایت چننی ہے, جمہوریت چننی ہے, نہیں ہو سکتا. یہ روش غلط ہے. جناب سیدہ یہی بتا رہی ہے, یہی انسداد دین تھا جسے روکنا تھا جناب سیدہ کو, کہ یہ نہ ہو کہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے یہ حجت بن جائے کہ عوام بھی اپنی مرضی سے کسی رہبر کو چن سکتی ہے, صرف آئین قرآن موجود ہو کافی ہے. نہ, اسی کو روکنے کے لیے یہ مبارزہ کیا اور شدت کے ساتھ یہ مبارزہ کیا. ایسا مبارزہ, اتنی شدت اس مبارزے میں تھی کہ ام المصائب بن گئیں, اتنی شدت کے ساتھ. جناب سیدہ کا مبارزہ اگر آپ اس کی تحلیل کریں, اس میں تین انداز تھے جناب سیدہ کے, تین انداز. ایک عزاداری, اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا کہ خود کہتے تھے افراد وہاں پر کہ روکو روکو, اے علی روکو جناب سیدہ کو, کہیں یہ نہ ہو کہ ان آنسوؤں سے انقلاب آ جائے, یہی خوف تھا. ایک انداز کیا تھا, کلام کے ذریعے, خطبات کے ذریعے مبارزہ کیا. ایسا مبارزہ اپنے کلام سے اور ایک سیرت سے, سیرت سے, براءت کی, ایسے لوگوں سے جو شامل تھے ولایت کو, اب دین کو اپنے محور ولایت سے ہٹانے میں. عزا سے کیا, خطاب سے کیا اور براءت سے کیا, سیرت سے کیا. تین انداز سے یہ مبارزہ کیا جناب سیدہ نے. یہ بات ہو رہے کہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی اس وقت, لیکن قبول نہیں کیا اس سسٹم کو, اس سسٹم کا انکار کیا ہر اس طریقے سے جو ممکن تھا, ہر اس طریقے سے. یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ اگر بدل نہیں سکتے ہو, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے بدلنے کی, تو کم سے کم دو کام تو کرو, ایک براءت کر لو طاغوتی نظام سے, اور دوسرا اس ولایت کو میراث بنا کر کے اگلی نسلوں تک پہنچا دو. یہ کام تو کرو, نہ کہ سسٹم کا حصہ بن جاؤ, طاغوتی سسٹم کا حصہ بن جاؤ اور اپنی ڈیمانڈوں کو, چھوٹی چھوٹی روٹی کپڑے مکان کی ڈیمانڈوں کو, پست ڈیمانڈوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو طاغوتی نظام کے اندر جا کر. کر سکتی تھی جناب سیدہ یہ, کہہ سکتی تھی ٹھیک ہے آپ تو آ گئے ہو, اب علی کو اپنا منسٹر بنا لو, اپنا کنسلٹنٹ بنا لو, شیعوں کا مشاور بنا لو, شیعوں کا نمائندہ بنا لو اپنی پارلیمنٹ میں. یہ بھی کر سکتی تھی, مان بھی جاتے, وہ دے بھی دیتے. آج کے طاغوت نہیں دیتے, لیکن وہ دے دیتے بڑی آسانی سے, وہ ان کو تو چاہیے تھا یہ, دے دے, ولی عہد بنا لیتے, ہو سکتا تھا یہ سارا کام, سارے امکانات تھے. لیکن کوئی کوئی ڈیمانڈ نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف مبارزہ. اور ایسا مبارزہ جو عالمانہ بھی تھا, عاقلانہ بھی تھا اور عارفانہ بھی تھا. خطبہ, ایسا خطبہ نہ کہ جذباتی مبارزہ, بھڑاس نکالنے والا, جو عموماً ہم کرتے ممبروں سے بھڑاس نکالتے, بھڑاس نکالنے والا نہیں تھا, عالمانہ مبارزہ تھا. عالمانہ توحید سے شروع کیا, دین کے ہر رکن کو بیان فرما دیا. یہ علم تھا, یہ عالمانہ تھا, عاقلانہ تھا کہ منطقی لاجیکلی ہر چیز کا انکار کیا اور ثابت کیا. اور عارفانہ تھا, ہر جملے میں, ہر اقدام میں معرفت خدا, تجلی خدا جلوہ گر ہوتی ہے. ایک حماسہ تھا اس مبارزے میں, وہ حماسہ, وہ نبرد جس کے نتیجے میں مصائب انسان پر آئے, اسے حماسہ کہتے. وہ نبرد جو انسان خود عمدن کرے, ارادتن کرے اور نتیجے میں اسے مصائب ملے, یہ حماسہ ہے. یہ حماسہ تھا جناب سیدہ کے قیام میں, اس مبارزے میں. اس انداز کا مبارزہ جناب سیدہ نے کیا تاکہ اتمام حجت ہو کہ دین کسی نظام کو قبول نہیں کرتا سوائے ولایت کے. کیوں؟ کیونکہ ولایت نظام ہدایت کا رکن ہے. اگر ولایت نہیں ہوگی ہدایت رک جائے گی. اگر ہدایت رک گئی انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا, معاشرہ فلاح تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھا کیا ہوا اس وقت, کیا ہوا 25 سالوں میں امت کہاں پہنچی کہ علی جیسا شخص بھی آ کر کے 5 سال میں درست نہیں کر سکا اس چیز کو. خود امیر المومنین فرماتے تھکا دیا مجھے. کس نے تھکایا؟ وہ اصحاب جو رسول اللہ کے ساتھ کبھی تھکتے نہیں تھے, میدان میں ہوتے تھے, انہوں نے علی کو تھکا دیا. 25 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ علی تھک جائے ان سے. یہ نتیجہ ہوتا ہے, یہ نتائج نکلتے ہیں ولایت کو ترک کرنے کے. سارا خمیازہ ہم آج جو بھگت رہی ہیں امت مسلمہ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو اپنے محور ولایت سے ہٹا دیا, اس کے نتائج بھگت. اور کہیں گے جناب سیدہ آ کر کے, آئیں گے ابھی اس دوسرے خطبے میں, بیان فرمایا کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ آگے. یہ جو خسارہ ہے یہ خسارہ کس شکل میں سامنے آئے گا تمہارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آج بھی جناب سیدہ کے یہ کلام ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتے. اگر پہنچے تو صرف ایک بابصیرت فقی کے کانوں میں پہنچے, امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے, جس اس فقی نے سیدہ کی اس ندا کو سن لیا. کبھی کبھی لگتا ہے دیکھ کر کے امام خمینی کے کلمات کو پڑھ کر جناب سیدہ کی خطبات کو, گویا جناب سیدہ یہ خمینی کے لیے بیان فرما رہی تھی سب کچھ, گویا ان کے لیے کہہ رہی تھی. اور خمینی کے ساتھ ساتھ ایک شخص جسے سمجھ میں آئی بات, جو عملی نہیں کر سکے لیکن سمجھ میں آئی, وہ اقبال ہے. جب اقبال کے سمجھ میں بات آئی تو کہہ دیا مجھے کفر و شرک کا ڈر ہے ورنہ میں فاطمہ کی قبر کے طواف کروں. دیکھیں اقبال کسی شیعہ گھر میں نہیں پیدا ہوئے, بایولوجیکل نہیں ہے جناب سیدہ کے ماننے والے, بایولوجیکل عزادار فاطمہ نہیں ہے, بایولوجیکل نہیں ہے کہ گھر میں بتایا کسی نے جناب سیدہ کا مقام کیا ہے. جب ان خطبات کو پڑھا تب پتا چل گیا اقبال کو کہ فاطمہ کیا ہے. مادرن را اسوہ کامل بطول, مادر ہے جناب سیدہ, وہ کامل اسوہ جو دین نے دیا ہے, ان کی جدہ جو ہے جناب سیدہ ہے. مظہر تسلیم را حاصل بطول, اقبال کو سمجھ میں آئی بات کہ کیا ہے مقام سیدہ کا, ہمیں نہیں سمجھ میں آئی. اقبال کے ملک میں رہنے والوں کو نہیں سمجھ میں آئی کہ سیدہ کا مقام کیا ہے, کیا چاہتی تھی جناب سیدہ, کون تھے مخاطب ان کلمات کے. اسی لیے ابا عبداللہ نے خطبہ منیٰ میں بھی یہی کہا کہ لکھ لو, لکھ لو, یہ میں جو کہہ رہا ہوں لکھ لو, اسے آگے پہنچا دو کہ تمہارے نہیں آئے گی بات یہ سمجھ میں, شاید کوئی آئے گا بعد میں اسے سمجھ میں آئے گی. 1400 سال کا انتظار علی نے بھی کیا, فاطمہ نے بھی کیا, حسن نے بھی کیا, حسین نے بھی کیا, ہر ایک انتظار میں تھا اسی فقیہ بابصیرت رہبر بزرگ کا, امام خمینی کا, کہ وہ آئے جسے سمجھ میں آئی یہ بات. یہ اس لیے تھے یہ خطبے کہ اس وقت تو نہیں سمجھ میں آئی لیکن آنے والی نسلوں کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ وہ عصر ہے, ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان نعمتوں کا. جناب سیدہ بھی اپنے خطبے میں, جو خطبہ جس کو ہم خطبہ فدق کہتے, اس خطبے میں اور دوسرے خطبے میں بھی ہر خطبے کا آغاز حمد سے کرتی ہے. حمد, الحمدللہ علامہ انامہ, کس چیز کا حمد؟ ہر اس نعمت کا جو خدا نے دی. کسے دی؟ نہ مجھے دی, نہ, ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں حمد کرتی ہوں ہر اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے دی نا، جو نعمتیں خدا نے دی ہر ایک کو، جو نعمتیں دی. اور ہمیں بھی حمد کرنا چاہیے خدا کا، شکر کرنا چاہیے کہ جس عصر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس عصر میں ہم موجود ہیں، یہ عظیم نعمت الہی، یہ پیغامات الہی رہبر ہمارے سامنے شفاف کھل گئے. ہم نے اس کی عملی تجلی کو دیکھا. اس عصر میں رہنے والے مومنین کے لیے انقلاب اسلامی نے حجت تمام کر دی کہ یہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ہر کوئی یہ کہتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نظام امامت کبھی آ نہیں سکتا، ہمیں تاغوتوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، تاغوتوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن اس انقلاب نے حجت تمام کی، اور یہ انقلاب سرمشق تھا، یہ مشق تھا فاطمہ کی سرمشق کا، یہ پریکٹس تھی، یہ انقلاب ایک مشق تھی، اور اس کی سرمشق جو تھی وہ جناب سیدہ تھی. جناب سیدہ نے اس کی ابتدا کی. اسی لیے ابا عبداللہ اپنے کربلا کے سفر میں بہت زیادہ متوجہ کرتے تھے لوگوں کو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا. کہ نہیں تم مجھے روکنے کی بات کرتے ہو، مجھ سے کہتے ہو رک جائیں، نہ جائے، نہ کرے، خاموش ہو جائے، پتہ ہے میں کس کا پسر ہوں، فاطمہ کا. یہ جناب سیدہ کا مقام ہے جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک شہادت کی مجلس منانے سے نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ان پہلوؤں کو، ایک ایک جملے کو، جناب سیدہ کے خطبات کے، سیرت کے پہلوؤں کو کھولنا ہے، بہت طولانی عرصہ چاہیے اس کے لیے. لیکن کہیں سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے، کم از کم متوجہ ہوں ہم کہ جناب سیدہ کا قیام کس لیے تھا، کیا چاہتی تھی وہ. کم از کم یہ نہ ہو کہ جو سیدہ چاہتی تھی ہم اس کے برخلاف کریں، جو چاہتی تھی اگر وہ نہیں کر سکتے کم از کم برخلاف تو نہ کریں، یہ کام تو نہ کریں کہ جناب سیدہ کو رنجش ہو. جب اپنی آخری وصیت کی تو کیا کہا ابو الحسن، بتاؤ مجھے آپ نے مجھے کیسا پایا؟ پہلے تائید لی علی سے کہ راضی ہوں مجھ سے، کہا بالکل راضی ہوں. کہا میں جو وصیت کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ کوئی مصلحت ہو نہ پورا کر سکو تو میں کسی اور کو اپنا نمائندہ بناتی ہوں. کیوں کہا یہ؟ یعنی جو وصیت تھی وہ اتنی اہم تھی کہ اگر علی نہ کر سکے تو کوئی اور کرے ضرور اسے، یعنی یہ ادھوری نہیں رہنی چاہیے. وہ وصیت کیا تھی؟ کہ کوئی میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، کوئی میرے جنازے میں یہ شریک نہ ہو، حتیٰ کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ قبر پر نہ آئے کوئی. اور کہا اپنے جملے میں کیا کہا؟ نہ صرف وہ جنہوں نے یہ کام کیا، نہ وہ اور جو بھی ان سے راضی تھا، ہر کوئی، کوئی بھی، کسی کو اجازت نہیں. اب اگر وہی کام آج ہم کریں اور اس کے بعد چلے جائیں بقیع میں زیارت کرنے، کیا جواب ملے گا وہاں سے؟ وہی جواب ملے گا جو جناب سیدہ نے ان کو دیا. جب وہ ملنے آتے تھے جناب سیدہ اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی، سلام کرتے تھے جناب سیدہ جواب نہیں دیتی تھی، نہیں دیا جواب. یہی جواب ہمیں بھی ملے گا آج کہ نظام طاغوت کو قبول کر لیں، پھر جناب سیدہ کی زیارت کرنے چلے جائیں، پھر سلام کریں وہاں پر، جواب ملے گا اس کا؟ نہیں ملے گا جواب. جناب سیدہ کی اگر زیارت کرنی ہے، سلام بھیجنا ہے، تو پہلے اس نظام طاغوت سے براءت کریں، اس کا انکار کریں. اگر نظام ولایت نہیں لا سکتے ہیں تو کم از کم نظام طاغوت کا انکار تو کریں. یہی جناب سیدہ چاہتی تھی اپنے مبارزے سے. کیونکہ انکار جب کرو گے اور یہ انکار شدت اختیار کرے گا تو یہی انکار ایک دن انقلاب میں بدلے گا. جہاں انسان راضی ہو جائے پھر کبھی تبدیلی نہیں لا سکتا, کبھی تبدیلی نہیں آ سکتا. ہوتا ہے نا گھروں کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہے, آج کل تو فیس بک, انٹرنیٹ, واٹس ایپ, اتنی مصروفیت ہے خواتین کے پاس بھی کہ فل ٹائم بزی ہوتی تو کھانا نہیں بناتی ہے ٹھیک. یہی ہوتا ہے کبھی انڈا بنا دیا, کبھی دال بنا دی, کبھی اسی طرح کا. اب شوہر اگر بیچارہ راضی ہو جائے, کچھ بولے ہی نہیں, جو ملتا ہے روکھا سوکھا کل کا صبح کا یہ وہ کھلا دے, کبھی پڑوس سے لے آئے, کبھی مسجد میں کھانا ہو گیا وہ لے آئے, اگر وہ راضی رہے کچھ بولے ہی نہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتی ہوں گھر کا کام, پھر وہ کبھی تبدیلی نہیں لا سکتا. رضایت تبدیلی نہیں لا سکتی کبھی. اس نقطے کو درک کریں, یہ بہت اہم بات ہے. یہ فضول بحث میں الجھایا ہے, فضول بحث میں کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے نا, کسی نہ کسی نظام کے ساتھ ہونا ہے نا. یعنی انکار نہ کریں اس نظام کا, جب انکار نہیں کرو گے تو کبھی صحیح نظام نہیں لا سکتے. کم از کم انکار تو کرو, اتنا تو کر سکتے ہو نا. کتنی سادی سی بات ہے, کتنی سادی سی بات ہے, کوئی پیچیدگی ہے اس بات میں؟ سب سے زیادہ جناب سیدہ کے پاس جواز موجود تھا کہ خاموشی سے بیٹھ جاتی, جواز تو موجود, وہ تو معصوم ہے نا, ان کی تو ہدایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی ولی بن جائے, کوئی بھی حاکم بن جائے. کیا ان کے حاکم بننے سے جناب سیدہ معاذ اللہ گناہوں میں پڑ جائیں گی؟ نہیں, نہیں ہو سکتا. کیسا بھی معاشرہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے جناب سیدہ کو, وہ تو عصمت کے مقام پر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے پاس تو جواز موجود تھا, قبول کر لے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب امت کو نہیں پڑی ہمیں کیا فرق پڑتا, لیکن پھر بھی نہیں قبول کیا تو کیسے ممکن ہے ہم جنہیں فرق پڑتا ہے وہ قبول کر لے؟ کہ ہم اپنے آپ کو پھر کیا سمجھتے ہیں, ان سے آگے ہیں کہ جو کام جناب سیدہ نے نہیں کیا وہ کام ہم کریں, قبول کر لیں ان نظاموں کو, ان سسٹم کو, جو طاغوتی نظام ہے. یہی ابھی میں تھوڑی سی کھل کے بات کروں, ہر فرق نہیں پڑتا. یہی انڈیا میں, ہندوستان میں, کچھ عرصہ پہلے کسی کے ساتھ تھے, انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت طاغوتی حکومت ہے, سخت مسلمانوں کی دشمن حکومت ہے. سیریسلی, یعنی ان کی آئیڈیالوجی میں نفرت ہے مسلمان سے. جس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتی یہ حکومت اس وقت موجودہ, وہ نفرت کرتی ہے مسلمان سے. سارے شیعہ علماء, بڑی شخصیتیں جو رہبر کے بھی نمائندے ہیں, اپنے آپ کو اہل ولایت بھی کہتے, بیعت کی ہے اس حکومت کے ساتھ, الیکشن سے پہلے بیعت کی ہے کہ شیعہ ووٹ آپ کو ملیں گے. ایک کمرے میں بیٹھ کر جمع ہو کر کے ان کے نمائندے کسے بیعت کی ہے کہ ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہے. کیوں آپ کو ووٹ دیں گے ہم؟ کیونکہ ایک زمین کا مسئلہ ہے جو غصب کی تھی, ایک حسینیہ, ایک امام بارگاہ کی زمین جو غصب کی تھی, جو پچھلی حکومت نہیں دلا پائی. آپ دلاؤ گے ہمیں؟ ہم دلائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو یہی ہے نا, اگر جناب سیدہ کہتی فدق دے دو میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ تو وہی ہو گیا کہ فدق دے دو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کی سوچ صرف فدق تک ہوتی ہے وہ ہر طاغوتی نظام کو قبول کر لیتے ہیں. اگر جناب سیدہ کو فدق دے دیا ہوتا تو خاموش ہو جاتی؟ خود کہاں انہی کے بڑے ایک شخصیت نے کہا کہ یہ غلطی نہیں کرنا, دے کر یہ غلطی کہو گے پھر کھل کے کہیں گے اب وہ بھی دو, اب ولایت بھی دو, وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ اس حد تک کہ ان کو پست ہو جانا جو جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں کہ طاغوت سے بیعت کر لے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر نہیں مقابلہ کر سکتے کم از کم بیعت تو نہ کرو, یہ کام تو نہ کرو. وہ وقار جو امام خمینی نے، وہ عزت، وہ شرف جو امام خمینی نے تشیع کو دیا، کم از کم اسے تو پامال نہ کرو، اس مقام پر تو باقی رہو، یہ بھی نہیں کر سکتے، کہاں سے پھر تبدیلی آئے گی، کہاں سے قوم کی فلاح ہوگی، کہاں سے یہ قوم آگے جائے گی، کہاں سے تشیع اس مقام پر کب پہنچے گا؟ عزیزان، یہ فلسفہ ایک قیام ہے اور اسے کھولنے کی ضرورت ہے، یہ کھلے گا کلام فاطمہ سے، کھلے گا سیرت فاطمہ سے، کھلے گا سیرت فاطمہ، کلام فاطمہ ایک حجت ہے، اتمام حجت ہے ہم سب پر۔ شاید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد شاید اسی لیے گھبراتے ممبر پر بیٹھ کر اس خطبے کو پڑھنے سے، کہ اگر یہ خطبہ پڑھ دیا تو ہر جملہ ایک تماچا ہے اس قوم کے رہبران کے چہروں پر، اسی لیے شاید نہیں پڑھتے، اسی لیے شاید گھبراتے ہیں کہ نہ کھولے ان چیزوں کو، کھولے ہی نہ، صرف ایسی ٹرکا دے قوم کو عقیدتوں میں، فضائلوں میں، لفاظیوں میں، ایاریوں میں، شاعریوں میں، احساساتی باتوں میں، شاید اسی لیے۔ وہ جو درد ہے جناب سیدہ کے قیام میں، وہ درد کا، اس درد کا احساس سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو علی اور فرزند علی نے کیا۔ ہر امام، ہر معصوم، ایک شخص تھا امام صادق کے پاس آیا، امام صادق اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر خورما کھا رہے تھے، کھجور، یہ آ کر کے دیکھنے لگا امام کو، بڑا گھبرایا ہوا تھا، اس کی حالات بہت خراب تھے۔ امام نے سوچا شاید بھوکا ہے، پریشان ہے، کہا بیٹھ، صحابی امام تھا، کہ یہ خورما، کہا نہیں، اس نے اشارے سے کہا کہ نہیں، پھر امام نے کہا بیٹھے کھائیں یہ، کہا نہیں، امام نے کہا میرا حکم ہے بیٹھ، جب حکم دیا یہ بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ کر کے ایک کھجور اس نے منہ میں رکھا اپنے، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ امام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد میں برداشت نہیں کر پایا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں بازار سے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، دیکھا کہ یہ حکومت کے کچھ سپاہی ایک عورت کو ہاتھوں سے کھینچ کر لے جا رہے تھے، مومنہ تھی، سر سے پیر تک چادر میں تھی، وہ اسے کھینچ کر لے جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو روک رہی تھی، یہ اسے کھینچ رہے تھے۔ کہ مجھ سے مجھے تشویش پیدا ہوئی، میں آگے گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، کیا کیا ہے آخر اس عورت نے، کیا کیا؟ کہتا ہے میں جیسی نزدیک پہنچا، ایک مرتبہ اس عورت نے اتنا زور لگایا کہ ان سپاہیوں کے ہاتھوں سے اس عورت کا ہاتھ چھوٹا اور یہ زمین پر گری منہ کے بل، منہ پر خاک تھی، اسی حالت میں یہ اٹھی، اس نے دست اپنے بلند کیے، آسمان کی طرف دست کیے اور کہا ایک خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ، مجھے ان ظالمین سے نجات دے۔ کہ جب میں نے یہ سنا مجھے آپ کی جدہ یاد آ گئی اور میں اسی وقت بلک کر رونے لگا۔ جب امام صادق نے یہ جملہ سنا وہیں پر رونے لگے، راوی لکھتا ہے بلک بلک کر امام صادق رو رہے تھے۔ کیوں سیدہ کے نام پر اتنا روتے ہیں؟ کیوں علی کہتے ہیں اے رسول، اے اللہ کے نبی، یہ امانت تھی جو آپ سے لی تھی، لیکن علی کو افسوس ہے کہ جیسی لی تھی ویسے نہیں پہنچا رہا، ویسے نہیں لوٹا رہا۔ کیوں روتے ہیں ائمہ؟ کیوں سیدہ کے نام پر اتنا گریہ کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس چیز کو؟ کبھی اس راز کو کشف کیا ہے؟ روتے ائمہ کہ ہماری جدہ نے ہمارے اس مقام کے لیے، اس مقام ولایت کے لیے، امامت کے لیے اتنا ظلم سہا، ہر چیز کی ہر میدان میں اتر آئی۔ سبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد فاطمہ پہ اتنے مصائب آئے، اتنے مصائب آئے، اگر دنوں پر پڑتے ہیں، روشن دنوں پر پڑتے ہیں تو رات میں بدل جاتے۔ اے بی بی وہ کون سے مصائب تھے؟ گویا ایک فدق کا باغ تھا کہ نہ دین کا محور ولایت سے ہٹ جانا، یہ فاطمہ کے لیے وہ مصائب ہے جو دنوں کو رات میں بدل دیتے۔ عجیب ہے، جب علی سے بیعت کا مطالبہ کیا، جناب سیدہ کے اس شخص نے کہا جاؤ کنفت، جاؤ علی کو لے آؤ۔ یہ گیا وہاں پر علی کو لینے گھر پر، کابل حسن بلایا ہے بیعت کے لیے، کہ نہیں آنا، علی نے منع کر دیا۔ واپس گیا کہا پھر جاؤ، پھر کنفت آتا ہے، کہا ابو الحسن آپ کو بلایا۔ اس وقت جناب سیدہ کہتی علی اب امام نہیں، امت جواب دے گی۔ کہتی جا کر کہو علی نہیں آئیں گے، دروازہ بند کر دیا۔ کنفت جاتا ہے، کہتا ہے منع کر دیا، در بند کر دیا ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے جاؤ جا کر کے کہو رسول کی بیٹی سے کہ اگر دروازہ نہیں کھولا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، اسی در کو آگ لگا دیں گے جس پر یہی رسول اور اس کے صحابی درود بھیجا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ خود پہنچے وہاں، جناب سیدہ سے کہا علی کو باہر بھیجے، ابو الحسن کو باہر بھیجے۔ جناب سیدہ نے کہا نہ، علی کو باہر نہیں بھیج سکتی، جب تک فاطمہ موجود ہے علی کو باہر نہیں بھیج سکتی۔ فاطمہ در و دیوار کے درمیان کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ہم آگ لگا دیں گے۔ کہا اس در کو آگ لگاؤ گے جس در پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے؟ کہا ہم آگ لگا دیں گے۔ انہوں نے ایندھن جمع کیا، در فاطمہ پر آگ لگائی، اور آگ لگا کر پیروں سے ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر آ کر گرا، فاطمہ دیوار اور در کے درمیان پس گئی، پہلو زخمی ہو گیا، پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ فاطمہ اس وقت بے ہوش ہو گئی کچھ لمحے کے لیے۔ یہ اندر گئے، علی کو لے کر کے باہر نکلے، جب دروازے کے باہر آئے، یہ خود کہتا ہے کہ جب میں کھینچ رہا تھا علی کو مجھے لگا کوئی اور بھی ساتھ آ رہا ہے، جب دیکھا نیچے فاطمہ علی کا کمر بند پکڑ کر اسی حالت میں کھینچتی ہوئی، اسی حالت میں۔ یہ کہتا ہے کنفد مجھے اپنا کوڑا دو، اس نے کوڑا لیا اور کوڑے کی پشت سے فاطمہ کے بازو پر مارا، فاطمہ کا بازو ٹوٹ گیا، فاطمہ خاک پر آئی۔ یہی وہ منظر تھا جو صحابی امام صادق کو یاد آ گیا، امام صادق کو بھی یہی یاد آ گیا کہ کس طرح سے میری جدہ خاک پر آئی۔ اگر آج کوئی بی بی خاک پر آتی ہے تو فاطمہ کا واسطہ دیتی ہے، مجھے نہیں پتا فاطمہ نے کس کا واسطہ دیا۔ علی کو لے کر چلے، فاطمہ کہتی ہے اللہ، علی اب اللہ کے حوالے۔ جب علی کو مسجد میں لے گئے، اسی حالت میں فاطمہ اٹھتی ہیں، اٹھ کر کے مسجد کی طرف گئی، مسجد نبوی میں، اور اعلان کیا وہاں پر اگر علی کو کسی نے چھوا بھی فاطمہ کیا کرے گی؟ فاطمہ بقیع میں جائے گی، بقیع میں جا کر بالوں کو کھول کر کے خدا سے عذاب کی فریاد کہے گی۔ علی نے کہا سلمان فاطمہ کو روکو، اگر فاطمہ نے خدا سے بد دعا کی کوئی سالم نہیں رہے گا۔ کیوں نہ علی گریہ کرے فاطمہ پر، کیوں نہ علی روئے، کیوں نہ امام صادق روئے، کیوں نہ حسین روئے فاطمہ پر، کیوں نہ روئے؟ فاطمہ نے تو کہہ دیا کہ فاطمہ اپنے بالوں کو کھول کر بددعا کرے گی. اس وقت ایک چھوٹی سی بچی فاطمہ کی یہ بات سن رہی تھی، لیکن وہ بچی تھی، وہ ثانیہ زہرا، جس کے بالوں کو کھول دیا گیا لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. زینب نے فاطمہ کی سیرت کو اجرا کیا، وہ تسلسل سیرت فاطمہ زینب نے پورا کیا. اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین. پروردگار ہماری کلیل سی عبادت کو قبول فرما. بحق فاطمۃ الزہرا و ابھا و بالہا و بالہا و سر المستعظہ فیہا، اے پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ ہمیں تاغوت سے براءت کرنے کی طاقت عطا فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام ولایت کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام زندگی کے ہر کوششوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکے. پروردگار وہ عالم حقانی، وہ عالم ربانی، بالخصوص امام خمینی رحمت اللہ علیہ، مقام موزل رہبری اور دیگر علماء، بالخصوص ہمارے علاقے کے استاد محترم استاد وسیع جواد نقوی جو اس راہ پر ہیں، جنہوں نے ہمیں واقعی ان رازوں کو کھولا ہے ہم پر، پروردگار انہیں سلامتی عطا فرما. ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، ان کی طاقت اور توانائیوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری راہ میں کچھ کر سکے، لیکن اے خدا تیرے اندر قدرت ہے، تیرے اندر طاقت ہے کہ تو ہم سے بھی کوئی کام لے سکے. پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، ائمہ کا فرمان ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو، اگر کوئی زہرا کا نام لے کر خدا کو پکارے، خدا اس کی فریاد کو ضرور پورا کرتا ہے. اے خدا ہم تجھ سے زہرا کا نام لے کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. اے خدا ہمارے حالات، ہمارے ملک کے حالات، مشکلات، ہمیں تیرا نظام چاہیے، ہمیں تیرا دین چاہیے اپنی زندگیوں میں. پروردگار یہ دعا، یہ حاجات، یہ پوری فرما ہماری بحق فاطمۃ الزہرا. پروردگار فرزند فاطمہ کا جلد از جلد ظہور فرما. پروردگار ہم کو ان کے انصار میں شامل فرما. مقام معظم رہبری کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ. ان کو اتنی طولانی حیات دے کہ ان کی حیات کا تسلسل امام زمانہ کے ظہور سے ہو جائے. پروردگار اس انقلاب اسلامی کو سلامتی عطا فرما. اس کو دشمنوں کے شر، منافقین کے شر سے محفوظ فرما. تشیع و مومنین جہاں جہاں بھی ہے ان کی حفاظت فرما. زمین کے دشمنان آزاداری، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کے شر سے انہیں محفوظ فرما. دشمنان دین، دشمنان انقلاب اسلامی، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما. دیگر شہداء اسلام اور بالخصوص امام شہداء امام راحل رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ.